سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر نئے حملوں کی خبر دی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور غاصب غزہ کے فوجی ٹھکانوں پر نئے حملوں سے آگاہ کیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمنی فضائیہ نے شمالی بحیرہ احمر میں یو ایس ایس ہیری ایس ٹرومین کے خلاف بھی آپریشن کیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ عظیم یمن ناقابل تسخیر ہے اور وہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور امریکی دشمن کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ ہم بحیرہ احمر میں صہیونی بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو روکیں گے اور غزہ کے خلاف جاری جارحیت کے خاتمے تک غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اہداف پر حملہ کرتے رہیں گے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے بھی غزہ پر صہیونیوں کے حملے جاری رہے جن پر عالمی سطح پر رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے اچانک ہی امریکہ کا دورہ کیا اور غزہ پر صہیونیوں کے حملوں کی صہیونی فوج کے ریزرو فوجیوں نے مذمت کرتے ہوئے اس بارے میں ایک طومار نکالا ہے۔ یہ وہ اہم موضوعات ہیں جن کو ہم آج کے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ غزہ پر صہیونیوں کے حملے گزشتہ ہفتے بھی جاری رہے۔ فلسطین کے وزارت صحت نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 60,000 ہو چکی ہے۔ اسی دوران زخمی ہونے والوں کی تعداد 115,981 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 مارچ سے جب سے غاصب صہیونیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، اس وقت سے انہوں نے غزہ کے خلاف اپنے حملوں کو پھر سے شروع کر دیا ہے۔ اس وقت سے اب تک 1,542 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں 3,940 دیگر فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔
بہ گیا اس کا تو نام فل دے پری
غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور اس کے علاوہ بہت سی عالمی شخصیتوں کے ریئیکشن سامنے آئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے بیان کے مطابق غزہ ایک قتل گاہ ہے۔ انہوں نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایک مہینے سے بھی زیادہ مدت کا وقت ہو چکا ہے مگر غزہ تک کوئی مدد نہیں پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں رہنے والے فلسطینی بنا کھانا پانی ایندھن اور دواؤں کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امداد کے نہ پہنچنے سے وہاں پر دوبارہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ غزہ ایک قتلگاہ بنا ہوا اور وہاں کے رہنے والے ہر وقت موت کے روبرو ہیں۔ گوٹریس کی جانب سے یہ بات ایسی حالت میں کہی گئی ہے کہ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروز نے بھی اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کے 75% کارکنان کو غزہ میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے 2 مارچ سے صہیونیوں کی جانب سے مکمل ناکہ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دے کر کہا کہ غزہ کے لیے ہر طرح کی اشیاء خورد و نوش اور دونوں کا داخلہ بند ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں ایک انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو، انروا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO سمیت کئی بین الاقوامی اداروں نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ انسانی زندگیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے اس مشترکہ بیان میں آیا ہے کہ غزہ میں 21 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ محاصرے کا شکار ہیں، جو مسلسل صہیونیوں کے ہوائی حملوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ غزہ کے ان فلسطینیوں کو شدید بھوک کے ساتھ ہی اشیاء خورد و نوش کی قلت کا سامنا ہے اور وہ دواؤں سے بھی محروم ہیں۔ حالت تو اتنی خراب ہے کہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں اور دواؤں جیسی انسانی امداد اس وقت غزہ کے داخل ہونے والے راستوں پر پڑی ہوئی خراب ہو رہی ہیں، مگر ان کو غزہ میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بین الاقوامی اداروں نے جنگ کو فوری طور پر روکنے، بنا کسی رکاوٹ کے انسانی امداد کے سامان کو غزہ پہنچانے اور عام لوگوں کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ نیتن یاہو کا امریکہ کا دورہ تھا۔ ہنگری کے دورے کے بعد صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو نے مقبوضہ فلسطین واپس ہوئے بنا ہی پچھلے اتوار کو امریکہ کا رخ کیا۔ صہیونی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کا امریکہ کا دورہ ویسا نہیں رہا جیسی اس کو توقع تھی۔ یہ دورہ، جس کو نیتن یاہو کے لیے ایک اچیومنٹ بننا چاہیے تھا، وہ کسی بھی دورے کے مقابلے میں واشنگٹن کی طرف سے اس کی حاضری کے لیے ایک حکم کی شکل میں تھا۔ اس دورے کے دوران تل ابیب کے لیے جو بات بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنی، وہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے مشترکہ پریس کانفرنس کا کینسل کیا جانا تھا۔ صہیونی اخبار یدیوت اہرونوت نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نیتن یاہو کو امریکہ بلانے کا مقصد اس کو بھی ایران اور واشنگٹن کے بیچ مذاکرات سے مطلع کرانا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی مصنوعات پر لگائے گئے ٹیریف کو ہٹانے میں ابھی ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر گفتگو کے بارے میں ان کو خبر دی۔ نیتن یاہو نے ایران کے بارے میں ڈپلومیسی کی بہت ہی احتیاط سے موافقت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو ایٹم بم تک پہنچنے سے روکا جائے، حالانکہ ٹرمپ نے ہفتے کے روز اعلی سطحی مذاکرات کی خبر دی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے بلاوے پر بوڈاپیسٹ سے واشنگٹن کے غیر منتظرہ دورے میں ٹرمپ کے منصوبے کی نیتن یاہو نے بہت ہی احتیاط سے حمایت کی۔ صہیونی حکومت کے سیاسی معاملات کے ایک تجزیہ کار ایریل کہانا نے یہ بات قبول کی ہے کہ یہ خبر سن کر نیتن یاہو کے چہرے پر پریشانی کے نشان ظاہر تھے۔ ایک دوسرے صہیونی تجزیہ کار آوا اشکنازی نے بھی کہا ہے کہ یہ خبر حقیقت میں نیتن یاہو کے سامنے ایک واقعی بم رکھنے جیسی تھی۔ اسرائیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں صہیونی وزیر اعظم کی موجودگی اس لیے بہت مایوس کن تھی کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بار ایران کے ساتھ سیدھے مذاکرات کی بات کہی تھی۔ ایک اسرائیلی اخبار ہیوم نے اسرائیل کے سیاسی سورسز کے حوالے سے بتایا تھا کہ اسرائیل کو اس بات کی پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی کہ ٹرمپ اور ایران کے بیچ مذاکرات کو لے کر کوئی موافقت پائی جاتی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا میں واقع ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک صہیونی فوج کی ایئر فورس کے ریزرو فوجیوں کی طرف سے اپنے دستخط کے ساتھ ایک بیان کا جاری کیا جانا تھا، جس میں انہوں نے غزہ جنگ کو ختم کرنے اور اس علاقے سے صہیونی قیدیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ریزرو فوجیوں کا یہ کام صہیونی فوج کے اندر بہت گہرے تنازع کا سبب بن گیا ہے۔ اس اعلامیے میں ریزرو فورسز اور دیگر فورسز میں خلفشار اور صہیونی قیدیوں کو زیادہ نقصان پہنچنے کے خطرے کی جانب اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کے حساب سے اس سے عام لوگوں میں بھی اختلاف اور ان کے جذبے کے کمزور ہونے کی بات کہی گئی۔ ایک صہیونی روزنامہ ماریو نے اپنے جمعرات کے ایڈیشن میں لکھا تھا کہ صہیونی فوج نے ان ریزرو فوجیوں کی پہچان کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، جنہوں نے ایک یادداشت پر دستخط کر کے غزہ جنگ کو روکنے اور وہاں سے صہیونی قیدیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا تھا۔ صہیونی ذرائع کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کے فوجی کمانڈر نے ریزرو فوجیوں کے اس اعلامیے کو اپنے اور فوج کے ساتھ خیانت کا نام دیا ہے۔ کچھ دیگر ذرائع نے بتایا ہے کہ اس اعلامیے پر دستخط کرنے والے فوج کی ریزرو یونٹوں میں اور اس کے علاوہ فوجی مشن میں بھی حصہ نہیں لے پائیں گے۔ اس بات کی بھی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ صہیونیوں کی فضائی فوج کے کمانڈر اس موضوع کو لے کر بہت فکر مند ہیں کہ اب دیگر بہت سے صہیونی فوجی بھی مخالفت کے اس مشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس درمیان صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ریزرو فوجیوں کے اس اعلامیے پر اپنے شدید رد عمل میں اس کو غیر ملکیوں کی طرف سے لکھا ہوا بیان بتایا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جو بھی فوجی نافرمانی کی حمایت کرے گا اس کو فوج سے نکال باہر کر دیا جائے گا۔ نیتن یاہو نے مخالفت کرنے والوں کو اضافی گھاس بتایا ہے۔ نیتن یاہو نے ان فوجیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور اس کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے ہمارا پروگرام سماعت فرمایا۔ قرآن کی نظر میں مومن امانت کا محافظ اور عہدے کا پابند ہوتا ہے، وعدے کی پابندی کو نیکی کی علامت وہ قرار دیتا ہے۔ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جو اپنے وعدے کی پابندی نہ کرے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ جب مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو دھوکہ دہی اور عہد شکنی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جو انہیں مزید مشکلات میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ عہد و پیما توڑ کر کوئی انسان مشکلات کے بھنور سے نہیں نکل سکتا، ورنہ کوئی انسان مکاری سے، ستم کر کے، سزا کے شکنجے سے بچ ہی سکتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات کی بعض اہم سرخیوں سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش رفت سے دشمن برہمی اور غصے کا شکار ہو گیا ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ ایران یوریشیائی ممالک کے لیے $2 بلین کی برآمدات۔ غزہ کا آخری اسپتال بھی صہیونی حملوں میں تباہ ہو گیا۔ امریکہ کے ساتھ آئندہ مذاکرات بھی بالواسطہ ہوں گے، ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ جارحین کو تباہ کن جواب دیں گے انصار اللہ۔ سامعین، اب روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیاں۔ ملک کی تمام انسانی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کا صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان کے احکامات۔ امریکہ اور سعودی عرب جوہری تعاون کے معاہدے پر دستخط کریں گے، امریکی وزیر توانائی کا بیان۔ چین کی استقامت نے ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات کا جائزہ، اور پہلے پیش ہے روزنامہ اوصاف کی بعض اہم سرخیاں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 12 روپے فی لیٹر کی کمی متوقع۔ عمران خان سے کون ملاقات کرے گا؟ فیصلہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی 5 رکنی کمیٹی قائم۔ عازمین کے لیے اچھی خبر، 2025 کا حج شدید گرمیوں کا آخری حج ہوگا۔ حکومت نے بسنت پر عائد پابندی اٹھانے پر غور شروع کر دیا۔ چین، تاریخ کی بدترین آندھی، 800 سے زائد پروازیں منسوخ، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں زلزلے سے زمین لرز اٹھی، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مذاکرات کے باوجود شام میں اسرائیل اور ترکی کے درمیان تصادم کا خطرہ، ترک تجزیہ نگار عبداللہ کا انکشاف۔ سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے مہنگائی کم مگر عوام محروم کیوں۔ اخبار لکھتا ہے کہ دنیا بھر میں مہنگائی میں عمومی کمی اور ملک میں مہنگائی کی شرح کے پچھلے کئی عشروں کے مقابلے میں کم ترین سطح پر آ جانے کے باوجود روزمرہ ضرورت کی اشیاء میں اس نسبت سے کوئی نمایاں کمی کیوں واقع نہیں ہوئی ہے۔ عام آدمی اس معمے کو حل کرنے سے قاصر رہا ہے۔ تاہم وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گزشتہ روز ایوان صنعت و تجارت لاہور میں اس معاملے کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی میں کمی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ عالمی منڈی میں کمی کے باوجود یہاں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں کیونکہ مڈل مین من مانی کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے صوبائی حکومتوں اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے مؤثر کردار ادا کیے جانے پر خصوصی زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے بالکل درست کہا ہے کہ حکومت کا اصل مقصد عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ مہنگائی میں کمی کے ثمرات کے عوام کے حق میں عملی نتائج رونما ہوں اور ہر سطح کی انتظامیہ اور حکومت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ طلب اور رسد میں توازن اور پیداواری اداروں کے درمیان صحت مند مسابقت کی معاشی اصول، قیمتوں پر کنٹرول کا خودکار انتظام تشکیل دینے میں، لیکن کاروباری عناصر کی ملی بھگت سے ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت کے ذریعے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ چینی کی قیمتوں کے معاملے میں ہمارے یہاں کم و بیش ہر سال ہی یہی کچھ ہوتا رہتا ہے، اور بھاری اضافے کے بعد قیمت میں معمولی سی کمی کر کے مستقل ناجائز منافع خوری کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ اس لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کو کارڈیلز کے قیام اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے جدید سائنٹیفک ذرائع سے کام لینا اور اس کے لیے مطلوبہ منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ وزیر خزانہ نے انکم ٹیکس نظام کے نہایت پیچیدہ ہونے کا اعتراف بھی کیا، جو یقینی طور پر ٹیکس دینے والوں کی حوصلہ شکنی کا سبب بنتا ہے۔ یہ احساس بھی نیا نہیں ہے، عشروں سے ٹیکس نظام کو سادہ اور سہل بنائے جانے کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن عملی نتائج کا فقدان ہے۔ تاہم اس دور میں معاشی اصلاحات کا سلسلہ ملک میں جاری ہے، اس لیے انکم ٹیکس کے نظام میں بھی تمام ضروری اصلاحات جلد از جلد کر لی جانی چاہیے۔ ٹیکس نظام کی پیچیدگی ہی ٹیکس دینے والوں کے لیے چوری اور سرکاری اہلکاروں کے لیے رشوت خوری کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ جب تک ٹیکس چوری اور رشوت خوری کے مواقع موجود رہیں گے، یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ دنیا بھر میں اسی بنا پر ان معاملات میں بیوروکریسی کا عمل دخل ختم کر کے پوری نظام کو خودکار اور ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا ہے۔ ٹیکس نظام کو آسان اور سرکاری اہلکاروں کی مداخلت سے پاک کر کے معاشی عمل میں نجی شعبے کے سرگرم شرکت کو تیزی سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس دینے والوں کو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی طرح قابل لحاظ مراعات اور بالواسطہ ٹیکسوں کے معاملے میں چھوٹ کا دیا جانا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص سے اس کی آمدنی پر پورا ٹیکس وصول کرنے کے بعد ٹیکس نہ دینے والوں کی طرح تمام بالواسطہ ٹیکس بھی وصول کیے جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو آسان ہدف سمجھ کر انکم ٹیکس کا بیشتر بوجھ اس پر ڈال دینے کا سلسلہ بھی اب بند ہونا چاہیے، اور آئندہ بجٹ میں اس حوالے سے کی جانے والی یقین دہانیوں کو عملی شکل دی جانی چاہیے۔ صحت و تعلیم پر خرچ کے ضمن میں وزیر خزانہ کا یہ انکشاف حیرت انگیز ہے کہ اس ضمن میں مسلسل دعووں کے باوجود عملی صورتحال مختلف ہے، کیونکہ 1 خرب روپیہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بند نہ ہوگا تو صحت و تعلیم پر خرچ کے لیے وسائل میسر آئیں گے۔ موجودہ حکومت کی معاشی بحالی کی کوششیں بلا شبہ قابل قدر ہیں، لیکن جو نقائص موجود ہیں انہیں دور کیا جانا چاہیے تاکہ حکومتی اقدامات کے بھرپور نتائج سامنے آ سکیں۔ سامعین، اب ہم ہندوستانی اخبار صحافت کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہاراشٹر میں کسانوں کے لیے نئی شرط 15 اپریل سے، زرعی اسکیموں سے استفادے کے لیے کسان آئی ڈی لازمی۔ بنگلہ دیش، شیخ حسینہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرے سے قیامت خیز قحط۔ سامعین، ہندوستانی اخبارات میں اب روزنامہ انقلاب کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس ادارے کا عنوان ہے مایوسی اور امید کے درمیان۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس سال جنوری میں ترکی کی نیوز ایجنسی اناڈولو کی ویب سائٹ پر ویسٹرن یونیورسٹی کے پروفیسر امیریٹس آف لا مائیکل لنک کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ فلسطین کے حق میں سن 2025 کیسا ثابت ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب ساری دنیا معدوم ہوتے امکانات کا مشاہدہ کر رہی تھی اور اب بھی کر رہی ہے، مائیکل لنک کوئی ایسا منظرنامہ کیسے پیش کر سکتے تھے جو خوشگوار احساس پیدا کرے۔ چنانچہ انہوں نے جو پہلی بات لکھی وہ یہی تھی کہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخاب حالات کو سنوارنے نہ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کئی تقرریاں مشرق وسطی کو ذہن میں رکھ کر کی ہیں، مثلاً وزیر خارجہ، اسرائیل کے لیے سفیر اور 2 علاقائی نمائندے، یہ سب نتن یاہو کے لیے ٹرمپ کا سفارتی تحفہ ہیں۔ مائیکل لنک نے ٹرمپ کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی تھی کہ وہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں اور کمزوروں کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی، مگر جب کوئی ایسا شخص جو زیادہ جانتا ہے وہی بات زبان پر لاتا ہے تو گویا اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ صدارت کا حلف لینے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر جنگ بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، مگر صدر بننے کے بعد سے وہ اور نتن یاہو ایک ہی سکے کے 2 رخ ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ اسرائیلی حکومت کی منہ بھرائی میں کسر نہیں اٹھا رکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر اسرائیل کو ناراض نہیں کرتا۔ ٹرمپ تو دنیا کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں، مگر اسرائیل کو دوگنا خوش کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو کا دبدبہ ہے، ٹرمپ کا تعلق بھی دائیں بازو سے ہی ہے۔ 2 دیوانے مل بیٹھے ہیں تو خوب گزرے گی، یہ تو طے ہے۔ وہی ہوتا ہے، پہلے ٹرمپ نے کہا غزہ خالی کر دو، نتن یاہو نے جنگ بندی کو ٹھکرا دیا، دوبارہ بمباری شروع کر دی گئی اور منصوبہ واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ غزہ خالی کروانا مقصد ہے اور اس پر تیزی سے عمل ہو رہا ہے۔ رہا سوال ان ملکوں کا جو فلسطین کاز کے ساتھ رہے ہیں، تو ان میں اگر اتنی جرأت ہوتی اور وہ کوئی متحد محاذ بناتے جو معاشی بنیادوں پر کام کرتا تو بہت تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ انہوں نے میٹنگیں کی، تھوڑا بہت اثر انداز بھی ہوئے، مگر جیسی نیت ویسی برکت کے مصداق کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکا۔ الگ الگ ملکوں کا جو رد عمل ٹیرف کی بنیاد پر دیکھنے کو مل گیا ہے، اس کا 10% بھی اگر ہوتا تو کم تھا۔ ہماری دعا ہے کہ ایسا 100% غلط ثابت ہو۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ہمارا بنیادی مطالبہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ پابندیوں کی باتوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایران کی وزارت خارجہ کا دو ٹوک اعلان۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت، مزید دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد منظور۔ ہندوستان میں وقف قانون کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ وقف قانون کے خلاف مزید درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل۔ اور ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ میں 14th انٹرنیشنل چائلڈ فلم فیسٹیول کا انعقاد۔ ایران نے 37 فلموں کے ساتھ شرکت کی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے مقام کا ابھی تک تعین نہیں ہوا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے آج پیر کو پرہجوم ہفتے وار پریس کانفرنس میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے ماحول میں نئی پابندیاں عائد کرنے کے امریکہ کے متضاد موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں ایران کا ہدف پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے نقطہ نظر سے براہ راست مذاکرات ایسے حالات میں مفید نہیں ہیں کہ جب امریکہ دھمکی آمیز اور پابندیوں کی زبان استعمال کرنے پر مصر ہے، اور اسی وجہ سے اگلے ہفتے ہونے والے مذاکرات بھی بالواسطہ ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے اس بیان کے بارے میں کہ ایران کے خلاف پابندیاں جاری رہیں گی، کہا کہ امریکہ کے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے اور اسے اس تضاد کو دور کرنا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ بالواسطہ مذاکرات کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بیک وقت مذاکرات کا بھی دعویٰ کریں اور دباؤ اور پابندیوں کی پالیسی کو بھی جاری رکھیں، تو ایسا رویہ قابل قبول نہیں ہے، اور جب تک اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی براہ راست مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر مقابل فریق پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے اس سلسلے میں ٹھوس ضمانت فراہم کرنی ہوگی، کیونکہ ماضی میں فریق مقابل کی عہد شکنی اور وعدہ خلافیوں کے پیش نظر یہ بات بہت اہم ہے۔ ہمارا بنیادی مطالبہ ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ یہ ہماری طرف سے ایک سنجیدہ اور بنیادی مطالبہ ہے جسے ہم نے مسقط مذاکرات میں واضح طور پر بیان کیا ہے، اور ہم اس مطالبے کو سنجیدگی سے آگے بڑھائیں گے۔ صہیونی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری شدید فضائی اور زمینی حملوں میں کم از کم 37 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری شدید فضائی اور زمینی حملوں میں کم از کم مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق آج پیر کے روز مشرقی غزہ کے علاقے الشجاعیہ پر حملے میں کم از کم 3 نہتے شہری شہید ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے خان یونس کے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ علاقے المواسی کے جنوبی حصے کی طرف نقل مکانی کریں۔ غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی افواج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 37 شہریوں کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 25 افراد وسطی اور جنوبی غزہ میں ہونے والے حملوں میں شہید ہوئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے کئی افراد کی لاشیں اب تک نکالی نہیں جا سکیں، جس کے باعث شہداء کی حقیقی تعداد ابتدائی اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی اور امریکہ کی پشت پناہی کے تحت صہیونی حکومت غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف منظم نسل کشی کی پالیسی پر مسلسل عمل پیرا ہے۔ دریاسنا ایران کی وزارت خارجہ نے غزہ میں واقع المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کے تازہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم قرار دیا ہے، اور اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی اداروں سے صہیونی حکومت کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس حملے کو جنگی جرم قرار دیا اور کہا کہ غزہ میں جاری نسل کشی اور مغربی کنارے میں معصوم فلسطینیوں پر تشدد کے واقعات میں امریکہ، برطانیہ اور جرمنی جیسے ممالک بھی براہ راست شریک ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مسئلہ فلسطین اور اسرائیلی مظالم کے حوالے سے اراکین نے گفتگو کی اور اسرائیلی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ فلسطین میں بربریت رکوانے اور تباہ شدہ غزہ کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کرے۔ قرارداد میں اسرائیلی بربریت کو فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں 60,000 فلسطینی شہداء کو سلام پیش کیا گیا، اور اسرائیلی جنگ بندی کے باوجود بمباری کی شدید مذمت کی گئی، اور اسرائیل کی جاری جارحیت کو عالمی برادری کی ناکامی قرار دیا گیا۔ قرارداد میں اسرائیلی افواج کے فوری انخلاء کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیل بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، اسرائیلی بربریت میں ہزاروں افراد شہید اور لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ ظلم و ستم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ حکومت اور پاکستانی عوام مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ فلسطین میں اسپتالوں اور فلاحی اداروں کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ فلسطین میں ظلم کی نئی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ بے گناہ فلسطینی صہیونی بربریت کا شکار ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں 1,00,000 سے زیادہ مظاہرین نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں 1,00,000 افراد نے شرکت کی۔ ڈھاکے میں بنگلہ دیشی مظاہرین جمع ہوئے اور فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی قیادت والی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور مذہبی جماعتوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ گزشتہ ہفتے بنگلہ دیشی طلبہ نے ملک کے دارالحکومت ڈھاکے میں اسرائیل مخالف مظاہروں کے دوران فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا اور غزہ کی پٹی میں 1.5 سال سے جاری صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے وحشیانہ قتل عام کے رد عمل میں ملک بھر کی یونیورسٹیوں میں مظاہروں اور عام ہڑتال کی کال دی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج پر پی ٹی آئی کے 86 کارکنوں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے پیر کے روز پی ٹی آئی کے 86 کارکنوں کی ضمانت کی درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ عدالت کے جج نے طرفین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 86 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ اے ٹی سی نے سماعت کے بعد ناجائز اسلحہ کیس میں 6 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں اور ملزمان کو 5,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ تہران میں متعین پاکستان کے سفیر نے پاکستانی شہریوں پر کیے جانے والے تازہ دہشت گردانہ واقعے کی تحقیقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے تعاون اور مساعی پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد دونوں ملکوں کے مشترکہ دشمن ہیں۔ تہران میں متعین پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ صوبہ سیستان و بلوچستان میں ایک تشدد آمیز اور نفرت انگیز اقدام میں 8 پاکستانی شہری قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں تاکہ تحقیقات جلد سے جلد مکمل اور اس دہشت گردانہ حملے میں ملوث افراد اپنے کیے کی سزا پا سکیں۔ تہران میں متعین پاکستان کے سفیر نے کہا کہ تہران میں اس حوالے سے بھرپور تعاون کا اعلان کیا ہے۔ محمد مدثر ٹیپو نے کہا کہ دہشت گردی اور دہشت گرد ایران اور پاکستان دونوں ملکوں کے مشترکہ دشمن ہیں۔ اس سے پہلے اتوار کو اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سیستان و بلوچستان کے مہرستان ضلع میں تازہ دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی تھی جس میں چند پاکستانی شہری مارے گئے تھے۔ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کے لیے حکومت اسلام آباد کی جانب سے مقرر کی گئی تاریخ کے بعد سے اب تک 45,000 افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے حوالے سے پاکستانی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں من جملہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کے لیے حکومت اسلام آباد کی جانب سے معین کی جانے والی تاریخ کے بعد سے اب تک 45,000 افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے اس ادارے نے عالمی برادری سے افغانستان کے متعلقہ ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی تھی۔ اس سلسلے میں قطر، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ سمیت مختلف ملکوں نے افغان پناہ گزینوں سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور ان ممالک نے تعاون کو مزید فروغ دینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی حکومت نے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے 2 اپریل تک کی مہلت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس تاریخ کے بعد سے اس سلسلے میں آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں وقف قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا میں انڈین سیکولر فرنٹ کے حامیوں نے وقف قانون کے خلاف کولکاتہ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے روک دیا۔ انڈین سیکولر فرنٹ پارٹی کے کارکن وقف قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے بسوں کے ذریعے جنوبی 24 پرگنا سے کولکاتہ جا رہے تھے کہ تبھی راستے میں پولیس نے انہیں روک دیا، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ 24 پرگنا میں یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب مرشد آباد میں وقف قانون کے خلاف مظاہروں کے بعد سے حالات کشیدہ ہیں اور وہاں سینٹرل ریزرو فورس کے جوانوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس درمیان جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ وہ وقف املاک پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے اور اس قانون کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف بچانے کے لیے اگر قربانی بھی دینی پڑی تو وہ قربانی بھی دیں گے۔ وقف قانون کے خلاف مسلم تنظیموں، خاص طور سے آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نے 11 اپریل سے 7 جولائی تک وقف بچاؤ مہم کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور تمل اداکار وجے کی پارٹی نے بھی وقف قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی ہے۔ مذکورہ قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں 16 اپریل کو سماعت ہونے والی ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ میں 14th انٹرنیشنل چائلڈ فلم فیسٹیول کا انعقاد ہوا، جس میں ایران نے 37 فلموں کے ساتھ شرکت کی۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
14th انٹرنیشنل چائلڈ فلم فیسٹیول میں ایران سمیت 50 سے زائد ملکوں نے شرکت کی اور کم و بیش 200 فلمیں جو ہیں وہ یہاں دکھائی گئیں، جس میں ایران کی بنی فلموں کو جو ہے لوگوں نے کافی پسند کیا اور شائقین نے دادے تحسین دی۔
لکھنؤ کانپور روڈ پر واقع سی ایم ایس اسکول میں 7 روزہ 14th انٹرنیشنل چلڈرنز فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایران سمیت کم و بیش 50 ملکوں سے بچوں پر بنائی گئی 2344 فلموں کی انٹری موصول ہوئی اور ان میں سے 398 فلموں کو نمائش کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان 398 فلموں میں سے ایران کی کل 37 فلمیں نمائش کے لیے منتخب ہوئیں اور ان کی نمائش کی گئی۔ ایران کی فلموں نے نہ صرف بچوں بلکہ بچوں کے والدین سمیت جیوری پر بھی گہرا اثر چھوڑا اور وہ ایران کی فلموں کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔
37 فلمز آئی ہیں ایران سے، جس میں 22 فلمز جو ہیں کمپٹیشن کے لیے سلیکٹ ہوئی ہیں۔ اب یہی مان لیجئے کہ کتنا اچھا ان کا فلم میکنگ کا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فلمیں آگے بڑھتی ہیں۔
جیوری نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ فلموں کا جو استر ہے باقی فلموں سے بہت اوپر ہے، تو وہ ایرانین فلم بہت اچھی ہوتی ہیں۔
ہمارے پاس جو ایرانی فلمز آتی تھی ان نون ڈائریکٹرز کی بھی، ان کا وہ ساری دنیا کی فلموں سے بہت الگ ہوتی تھی۔
بچوں کے وکاس کے لیے بہت ہی آوشیک ہے، اچھا قدم ہے۔
یہ فلم فیسٹیول جو ہے وہ ہمارا سبھی بچوں کے لیے ہے اور اس میں جب 70,000 بچے آتے ہیں، یہ ہر طریقے کے اسکول کے بچے آتے ہیں۔
ایرانی فلمیں ہمیشہ سے ہی ان کا جو مدے ہوتے ہیں اور جو ان کی کوالٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ہی بہت اچھی ہوتی ہے۔
ایرانی فلمز ایسے جیسے جیوری نے بولا، دے آر ایکچولی سپیریئر۔ انہوں نے کافی سوشل ایشوز پہ بات کی تھی، دے ور نائس اینڈ آئی وڈ سے کہ پیپل شوڈ واچ دوز۔
ایرانی فلمز جتنی بھی ہم نے دیکھی مجھے پرسنلی ساری اچھی لگی، بیکاز فرسٹلی بہت ڈیسنٹ فلمز ہوتی ہیں، جتنی میں ہمارے پاس آئی ہے ویری ڈیسنٹ۔
اس 14th انٹرنیشنل چلڈرنز فلم فیسٹیول میں ایران کی یہ 37 فلمیں شائقین اور خصوصاً بچوں کے ذہنوں پر اپنا گہرا اثر چھوڑنے میں کامیاب رہیں۔
سرور حسین، لکھنؤ۔
اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ، شہر مدینہ، جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری، دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ، شہر مدینہ، نام تھا تو نے یثرب پایا، شہر نبی کا پھر کہلایا. شہر نبی کا پھر کہلایا، آئی محمد کی جو سواری، دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی